जल्दी नतीजा नहीं दीजिएगा, यानी ऐसा नहीं कि मैंने ये कहा है कि आइंदे से पैसे को हाथ नहीं लगाइएगा, आइंदे से कोई ताकत नहीं होनी चाहिए आपके पास, सही ज़ईफ़ उस ज़ईफ़ अफ़ा होने चाहिए सबके साथ, आइंदे से कोई मशहूर होने की कोशिश ना करे, सब गुमनाम रहे, नहीं ये मैंने नहीं कहा है। सही, मैंने भी ऐसा किया है, इसकी बुनियाद पर कुर्ब नहीं मिलता। ऐसा कुर्ब किस बुनियाद पर मिलता? अली बिन यकीन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के बड़े मानने वालों में, अपने जमाने के हुक्मरान के वजीर करार पाए, इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया कि तुम जाओ वजीर बनो, कहा मौला मेरे लिए उस दरबार में रुकना बहुत सख्त है, फरमाया हमारा हुक्म है कि तुम वजीर बनो। क्यों वजीर बनो, किस हदफ की खातिर बनाया जा रहा है? फरमाया कि हदफ यह है कि हम चाहते हैं अगर हमारा कोई चाहने वाला वहां पहुंचे तो तुम उसकी खिदमत करो, उसके मसाइल को हल करो, ये बन जाते। किसी मौके पर इमाम की खिदमत में मदीना पहुंचते हैं, मदीना आते हैं इमाम की खिदमत में, दरवाजे में खड़े होते हैं, अंदर सवाल भिजवाते हैं कि मैं अली बिन यकीन आपकी खिदमत में हाजिर हुआ मुलाकात के लिए। जवाब आता है मिलने की इजाजत नहीं है, मिलने की इजाजत नहीं है। ये गोया दोबारा कहलवाते हैं कि मसलन शायद कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई है कि मसलन मैं आया हूं, मैं इमाम का मानने वाला हूं, इमाम के हुक्म से वजीर हूं, हमें मिलने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरीके से इमाम से पूछते हैं कि मौला मिलने की इजाजत क्यों नहीं है? फरमाया हमारा एक मानने वाला तुम्हारे पास मुश्किल हल करने के लिए आया था, तुमने उसको घर आने दिया, तुमने मुलाकात नहीं की थी, अब तुम्हें इजाजत नहीं है। कहने की अब मैं क्या करूं, मैं मदीने में हूं, मेरा इलाका बगदाद की तरफ, फरमा आज रात हम बंदोबस्त करेंगे तुम्हारा, या बगदाद या कूफा, फरमा हम बंदोबस्त करेंगे, तुम आना एक सवारी पे सवार करेंगे, रातों रात में पहुंचना अपनी जगह के ऊपर, उस आदमी को ढूंढना, उससे माफी मांगना। अली बिन यकीन माफी मांगते हैं, पहले उसका काम हल करते हैं, फिर उससे माफी भी मांगते हैं, चलते चलते उससे कहते हैं मैं एक हुक्म दे रहा हूं तुमसे, एक दरखास्त कर रहा हूं, कबूल करो, जरूर कर देना। कहने लगा मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। फरमाया आप बस में? कहने लगा क्या करूं? कहने लगे मैं अपना चेहरा जमीन के ऊपर रखूंगा, तुम दूसरी तरफ जूता रख के मल देना। मेरे बस में नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं, आप मेरे मोहसिन है, आपने मेरा काम भी हल किया, पैसा भी दिया। फरमाया नहीं, करना पड़ेगा, मुझे अपने मौला के सामने सुरखुरू होना है, मुझे ये चाहिए, तुम ये करो। ये करते हैं, मौला के सामने पहुंचते हैं, मौला बहुत खुश होते हैं, मकाम भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं। इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मेरा अपने ख्याल है तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर अहले बैत के मानने वालों की खिदमत करना ये सबसे बड़ा जज्बा है। तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की खिदमत करना ये सबसे बड़ा काम है, इसमें सबसे ज्यादा खौफ है। अच्छा, मैंने आपकी खिदमत में इल्म अर्ज नहीं किया, मैंने आपकी खिदमत में तकवा और परहेजगारी अकेले अर्ज नहीं किया, मैंने आपकी खिदमत में अहले बैत के चाहने वालों की मदद करना सिर्फ ये अर्ज नहीं किया, मैंने आपकी खिदमत में तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की खिदमत करना ये अर्ज किया। थोड़ी सी तशरीह अर्ज होगी, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये क्या गुफ्तगू है और ये इसका मतलब क्या है, इसके पीछे बुनियाद क्या हो सकती है? चंद मिनट्स इसकी बुनियाद पर। इंसानों की अकसाम बहुत ज्यादा है, जिस तरह लोग मुख्तलिफ उलूम में पौधों की अकसाम का तस्करा करते हैं, हशरात की अकसाम का तस्करा करते हैं, जानवरों की अकसाम, परिंदों की अकसाम, सितारों सैयारों की अकसाम, मैं अपने तौर पर सोचता हूँ इंसानों की अकसाम बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल में शायद काबिल हासिल भी नहीं है, कोई काउंट नहीं कर पाएगा, इंसानों की अकसाम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बहरहाल एक तकसीम करना चाहें, कुछ इंसान वो होते हैं जिनकी कायनात वो खुद होते हैं, बाकी सब पेरिफेरी होती है, कुछ इंसान वो होते हैं जिनकी कायनात वो खुद होते हैं बस, यानी हर चीज का मरकज वो होते हैं बाकी सब इसके गिर्द घूमते हैं उनके नजदीक। तो वो इससे शुरू करता है, मेरा ये दिल चाह रहा है बाकी लोग ये करें, मैं ये करूंगा बाकी सब ये करें। इस किस्म के इंसान को हम खुद गरज कह सकते हैं, या आदमी खुद गरज इंसान होता है, अपनी सोचता है दूसरों की नहीं सोचता, अगर दूसरों की सोचता है तो अपने रेफरेंस में सोचता है, लिहाजा इसको कोई अजीज नहीं है अगर इससे कोई ताल्लुक ना हो। मरते हैं मरे जीते हैं जिए भूखे हैं पेट भरे हुए जैसे भी हैं मुझे क्या ताल्लुक। ये खुद गर्ज इंसान अहले बैत था कि नजदीक मबगूज तरीन इंसान ये इंसान है, इसको कोई गरज नहीं है। मर रहे हैं लोग जी रहे हैं खा रहे हैं या पी रहे हैं घर में या घर से बाहर हैं मुश्किल में आसानी में बीमार हैं शफा कुछ नहीं मालूम, इसको अपने काम से काम। ये खुद गरज इंसान है। अहले बैत अतहार के नजदीक मबगूज है, कोई मकाम नहीं मिलेगा। ये लाख दौलत कमा ले लाख शोहरत कमा ले लाख इज्जत कमा ले अहले बैत को सरोकार नहीं है। उन्हें किससे सरोकार है? उन्हें उससे सरोकार है जिसका असल यह है कि दूसरे चाहने वाले किस जगह पर है। क्या मैं अपनी जिंदगी से उनकी कोई खिदमत कर सकता हूं? जिसकी जिंदगी का पहला असल खुद है मबहूज है, जिसकी जिंदगी दूसरे हैं वो महबूब है। अब इस असल की रोशनी में इस उसूल की रोशनी में मुझे कहना तो ये चाहिए लेकिन कहते हुए मैं डर रहा हूं, लेकिन अब अपने डर पे काबू पाकर बोल रहा हूं। बुझिए इस उसूल की रोशनी में हमें ये देखना चाहिए हम कहां खड़े हैं। वो तो बिल्कुल बाहर है जो सिर्फ अपने आप को देख रहा है, वो बाउंड्री से बाहर है, वो अहले बैत के मानने वालों की चाहने वालों की बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा। वो पीक पर है जो अपनी नहीं सोच रहा, दूसरों की सोच रहा है, दूसरों की खातिर सब कुछ कर रहा है, वो पीक पर है। हम कहां पर है? अच्छा इस इवेल्युएशन का क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि इससे हमें यह पता चल जाएगा कि अगर वो सईद और सरदार जहूर फरमाते हैं हम कहां होंगे, हम उनके साथ होंगे या बाहर होंगे। अगर उस खुदगर्जी से दो चार हैं तो बाहर होंगे। अच्छा उस खुदगर्जी की अलामतें क्या हैं? हम इंसानों के अंदर एक मुश्किल है, कुरान करीम ने एतराफ किया है कि हाँ मैं खालिक इंसान बता रहा हूं कि इस इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है। कभी कुरान करीम को इस अंदाज से पढ़ें कि ये उस खालिक का कलाम है जिसने इंसान को खल्क किया, यानी वो दी स्पेशलिस्ट है इस मखलूक का, बता सकता है, मुझे अच्छी तरह बताए इसके अंदर क्या खराबी है क्या खूबी है वो सब बताता है। तो फरमाता है इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलो अल्का माअज़ीरा, ये इंसान अपने नफ्स पर बसीरत रखता है गरचे उज्र पेश करता रहता है। उज्र देना इसकी आदत है। मतलब आप मुझसे कहेंगे आप खुद गरज हैं, मैं आपको साबित कर दूंगा कि नहीं मैं खुद गरज नहीं हूं। कैसे? उज्र पेश कर कर, उज्र पेश करना इसकी आदत है, ये माहिर है इस काम का। अच्छा मुश्किल ये नहीं है कि ये उज्र पेश करने का माहिर है, मुश्किल ये है कि ये दूसरों के तो सामने उज्र पेश करता है, बाद वक्त अपने आप को भी धोखा दे लेता है। कम बेवकूफ वो है जो दूसरों के सामने उज्र पेश करके अपने आप को बचाए, बड़ा बेवकूफ वो है जो खुद को भी धोखे में मुब्तला करता है। उसको खुद को भी समझ में नहीं आता कि भाई मैं खुद गरज हूं, मुश्किल में फंस गया हूं, मैं बीमारी है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही एक बीमार है जिसको पता है मैं बीमार हूं, ये ज्यादा बेहतर है, और एक बीमार वो है जिसको पता ही नहीं कि मैं बीमार हूं, ये बेचारा बहुत सख्त मुश्किल में है। क्यों? जो बीमार है और जानता है कि मैं बीमार हूं, इस वक्त इलाज नहीं करवा रहा, शायद कभी इलाज करवा दे, और जो कह रहा है मैं बीमार हूं ही नहीं, वो कब इलाज करवाएगा? वो तो इलाज करवाएगा ही नहीं। अब सबसे पहले ये काम कर लें, मैंने पढ़ाया बहुत ज्यादा बच्चों को बड़ों को, मजाक मजाक में कहता हूं क्लास सिक्स से लेके मास्टर्स तक सारी क्लासेस पढ़ाई, तो मुझे असाइनमेंट देने की आदत पड़ गई है, असाइनमेंट जरूर देता हूं। तो मैं जुरात करके आपकी खिदमत में भी एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आज कल परसों कभी भी मौका निकाल कर ये देखें खुदगर्जी के स्केल में हमारा स्कोर कितना है, हमारा स्कोर कितना है। अच्छा इसको कैसे जज किया जाए? क्योंकि मैंने अर्ज किया शैतान हमारा इतना सख्त शैतान है, वो हमें धोखा दे देता है। अच्छा इस शैतान के लिए जरूरी नहीं कि बाहर से आके धोखा दे, हर इंसान के अंदर भी एक छुपा हुआ। एक नफीस रिवायत है, बहुत सिंबॉलिक है, इसको सुनकर कोई और मतलब ना निकाले, इसको किसी और तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। अहले बैत की बहुत सारी रिवायत सिंबॉलिक होती है। یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے
محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد.
ایک موقع پر نبی خدا تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اور ذکر فرما رہے تھے کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پر ایک آدمی تھوڑا سا شاید مذاق کرنے کے لیے یا شاید نادان ٹائپ کا ہوگا، جیسے ہم لوگوں کی طرح کم عقل ٹائپ کا کوئی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے کہا ہر آدمی کا شیطان ہوتا ہے، کیا آپ کا بھی ہے؟ اب سوال نامعقول ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی کرے تو میرے خیال میں سب لوگ اس کو مار مار کے باہر نکال دیں گے، اگر سادہ مولوی سے بھی کوئی کرے. لیکن یہ اہل بیت کا ظرف تھا کہ وہ ایسے سوالات پر بھی برا نہیں مانتے تھے، ان کا ظرف تھا، برا نہیں مانتے.
محمد والے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
نبی خدا نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ان کا ہر جملہ خوبصورت لیکن یہ جملہ خاص خوبصورت. انہوں نے فرمایا میرا بھی تھا لیکن میرے ہاتھ پہ اسلام لے آیا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے بہرحال. اب وہ ہمارا والا شاید ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہوگا، ہم اتنے شاید خوش قسمت نہ رہے ہوں، تو وہ ہمارا والا کیا کر رہا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن جب بھی ہم کچھ سوچنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دخالت دیتا ہے اس کے کاموں میں سے. نہیں، اس کا اسائنمنٹ یہی ہے، اس کی جاب یہی ہے کہ جب بھی آپ سوچنے لگیں وہ کہیں نہ کہیں سے بیچ میں چند لقمے دے کر آپ کی فکر کو کہیں اور لے جانے کی کوشش کرے گا. تو آپ کوئی وقت نکال کر یہ سوچئے کہ خود غرضی کے اسکیل پر میرا اسکور کتنا ہے. اچھا، اس بات کو کیسے جج کریں کہ خود غرضی کے اسکیل پر اسکور ہے کتنا، پیرامیٹرز کیا ہیں، کس طریقے سے اس بات کا جائزہ لیں؟ اپنے آپ سے پوچھے گا میری زندگی کا جو اصلی پریشانیاں ہیں ان کا تعلق میری ذات سے یا دوسروں سے. اگر میری زندگی کی اصلی پریشانیاں میری ذات سے ہیں اس کا مطلب ہے میں بھی خود غرضی میں پھنسا ہوا، باہر نہیں نکلا. اور اگر میری زندگی کی اصلی بودریشن کسی اور کے لیے ہے اس کا مطلب ہے میں کچھ کامیاب ہو گیا، باہر نکل پایا. اب مثال کے طور پر فرض فرمائیے مجھے بخار ہے تھوڑا سا، فرض کر لیتے ہیں، سو بھی نہیں ہے، یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے یہ فلسطین میں چند بچے بھوکے مر رہے ہیں؟
سبحان اللہ،
میرے لیے اپنا 100 سے کم بخار زیادہ اہم ہے. اس کا مطلب ہے میرا خود غرضی کا جال بڑا مضبوط ہے، یہ اس نے مجھے ابھی نکلنے نہیں دیا. یعنی میرے لیے اہم ہے ہی نہیں کہ 4 بچے بھوکے مر گئے، میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے میرا جسم گرم کیوں ہے. علم اخلاق میں یہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، پریشانی کی بات ہے کہ دوسرے کے مرنے پہ بہت پریشانی نہیں، کوئی ہلتا ہی نہیں ہے. اس کو ہم بےحسی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی کیا بےحسی ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ کا جسم گرم ہے، آپ کو بخار ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ مر رہے ہیں، کچھ لوگ بھوکے پڑے ہیں، کچھ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ لوگ خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. 2.5 سال سے پارا چنار کے مومنین پاکستان پہنچنے کے لیے افغانستان کا راستہ استعمال کر رہے ہیں. 2 سال سے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 1000 سے اوپر جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی تنخواہ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اچھا، اتنے لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ پریشانی ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم خود غرضی کے جال میں پھنس گئے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے تھوڑا سا اپنے ذہن کو بڑا کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو بڑا کریں. اچھا، یہ ذہن بڑا کیسے ہوتا ہے؟ بس ہم نے چند باتیں تیزی سے کی. وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ میں خود غرضی میں پھنس گیا؟ اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ میری کم از کم مشکل میرے نزدیک دوسروں کی سب سے بڑی مشکل سے زیادہ بڑی مشکل ہے. ایک تو یہ مسئلہ. اب اس سے نکلیں کیسے؟ نکلیں ایسے. یہ کچھ اخلاق میں، علم اخلاق کے اندر کام ایسے بتائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر روح سے نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم نقل اتارنے میں کر لو. مثلاً ایک بیماری انسانوں کی عرض کرتا ہوں، علم اخلاق میں اس کا علاج عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم جیسے بولنے والے اور معذرت کے ساتھ آپ جیسے اتنے اونچے ممبر بنانے والے ہم جیسوں کو ایک مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اس کو ہم تکبر کہتے ہیں. میں معمولاً سوچتا ہوں ممبر کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے کہ پیچھے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کو نظر آ جائے, بس اس سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ یہ ایک اسٹیپ اور اگر کم بھی ہو جائے تب بھی وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کو آسانی سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے, میری اپنی یعنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. تو اگر یہ ہال اتنا ہی رہنا ہے, اس نے اس سے زیادہ بڑا نہیں ہونا ہے, تو پھر یہ بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر اس ہال نے کوئی پلاننگ ہے کہ نہیں یہ بڑا ہوگا, یہ کبھی باہر ہوتا ہے جس میں بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ محفل, تو پھر اس کے لیے پھر یہ صحیح ہے. یا ممکن ہے یہ بنا ہی اس وقت ہو جب ہال بہت بڑا ہو اور لوگ کافی زیادہ ہوتے ہوں, تو اس وقت کے لیے بھی صحیح تھا کہ بھائی اب تو اس وقت ہے, اس وقت کم ہو گئے. لیکن بہرحال مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم جیسے بولنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پریشانی آ جاتی ہے. لوگ انہیں اونچا کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم اونچے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتے وہ تو کچھ نہیں ہے, یہ طے شدہ بات ہے. سب انسان برابر ہوتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں اونچے, ذہن میں یوں آتا ہے کہ جیسے ہیں. اچھا, اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جائے, ہر وہ شخص جو پبلک کے سامنے آتا ہے اس میں یہ مرض آ سکتا ہے, اس میں یہ مرض آ سکتا ہے. البتہ عرض کرتا چلوں, بعض اوقات اس میں بھی آ جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایک واقعہ عرض کرتا چلوں, پھر میں ابھی دو فلٹر ہو رہے ہیں لیکن میں واپس آؤں گا ابھی. ایک موقع کے اوپر نبی اکرم ایک جگہ سے تشریف فرما تھے, جگہ بہت کم تھی, اب 55 منٹ ہونے والے ہیں اور ہم نے وعدہ یہ رکھا تھا کہ 50 سے 60 منٹ میں ختم کر دیں گے اس کو.
ایسے مجلس تو 2 گھنٹے چلنی چاہیے.
نہیں سر, نبی اکرم ایک جگہ سے تشریف فرما ہو رہے تھے, راستہ بہت کم تھا, راستہ بہت کم تھا. وہاں ایک عورت حبشی, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو پرانے زمانے کی بات تھی, گائے کے گوبر سے اوپلے بنائے جاتے تھے جن کو جلانے میں استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ خاتون حبشی عورت اوپلے بنا رہی تھی, یہی گائے کے گوبر سے دیوار پہ لگا لگا کے. اچھا, اس کے ہاتھ طبیعت نجس ہوئے, سب کچھ نجس تھا, وہاں پہ جو کچھ تھا وہ نجس تھا, جگہ بہت کم تھی. اور وہ کچھ اس طرح کھڑی ہو گئی کہ اب جگہ ہی نہیں کہ نبی جائیں, اور اگر جائیں تو نجاست سے ٹچ ہو جائیں. لوگوں نے پیچھے سے دیکھا, لوگوں نے اس خاتون سے کہا کہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ, جگہ بنا دو, نبی یہاں سے چلے جائیں. کہنے لگی کہ ان کو جانے تو چلے جائیں, میں نہیں ہٹ رہی. اب یہ حبشیہ ہے, سوشل اسٹیٹس میں اس زمانے کے اعتبار سے اس کا کوئی مقام نہیں ہے. صحیح, ہاتھ اس کے نجاست میں ہے اور گوبر سے یہ کام کر رہی ہے, ہر چیز پست ہے. نبی نے فرمایا دعھا فإنھا متکبرا, اسے چھوڑ دو یہ متکبرا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کوئی ایسا بھی متکبر بن سکتا ہے جس کے پاس تکبر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی متکبر ہو جاتا ہے. ہم جیسے تو خیر پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس جائیں گے, لیکن بعض اوقات کوئی ایسا بھی متکبر ہو سکتا ہے. تکبر بڑی عجیب بیماری ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس کا علاج کیا ہے؟ علماء فن نے, علماء اخلاق نے اس کے متعدد علاج تجویز کیے. مثلا ایک علاج یہ تجویز کیا ہے کہ ایسے کام کرو جس سے تمہاری انا کا بٹ ٹوٹے. اچھا, اگر مجھے کرتے ہوئے برا لگ رہا ہے تو کہتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تکبر باقی ہے. تو اگر مجھے برا لگ رہا ہے تو میں پھر بھی ویسے کام کروں, تو کہتے ہیں ہاں نقل اتارنے کے لیے کرو, شاید بٹ ٹوٹ ہی جائے. نقل اتارنے کے لیے کرو. مثلا کیا کیا کام کرو؟ کہتے ہیں جہاں کہیں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں تکبر کی عادت ختم ہو جائے. اس طرح کے بہت سارے علاج معالجے بتاتے ہیں, سارے نہ بتاؤں کہ آپ کہیں یار تم لوگ خود کیوں نہیں کرتے, ورنہ مصیبت پڑ جائے گی نا, آپ لوگ حساب لینا شروع کر دیں گے پھر. تو وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. معراج السعادہ کتاب جس کا اردو ترجمہ عروج السعادہ ہے, اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماہر فن نے ملا احمد نراقی نے کیا کیا علاج تجویز کیے. تو کبھی کبھی ایسا بھی کرنا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو خود غرضی کی بیماری لگ گئی ہے تو کیا کرے؟ کچھ ایسے کام کرے جو بے غرض لوگ, بے لوس لوگ کرتے ہیں. اچھا, کیا آسانی سے کر لے گا؟ نہیں, آسانی سے تو نہیں کرے گا, لیکن نقل اتار کے کرے, شاید خدا اس کو بے لوس بنائی دے. نقل اتار کے کرے, کیا کرے؟ اپنی مشکل پہ صبر کر لے, دوسرے کی مشکل کو زیادہ اہمیت دے دے. کبھی کرے. ہم نے یہ جملہ میں بہت دہراتا ہوں آج کل, جہاں کہیں بھی بول رہا ہوتا ہوں. مجھے طالب علم بنے میں 25 سال ہو گئے. 25 سال میں نے بہت تجربے کیے, بہت تجربے کیے اپنے ساتھ, بہت تجربے کیے. تو میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ 25 سال انسان دیوار سے سر بھی مارے نا تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یار دیوار مضبوط ہے یا میرا سر مضبوط ہے, کیا مضبوط ہے یہاں, بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. میں نے 25 سال میں بہت تجربے کیے, ان سے مجھے یہ بات پتا چلی کہ بعض اوقات اچھے کام کی نقل اتارنا بھی بہت مفید کام ہے. اچھے کام کی نقل اتارنا نہیں ہوتا حوصلہ, نقل اتارے کوئی مسئلہ نہیں. مثلا آپ کا دل نہیں چاہ رہا سامنے والے اپنے کسی دشمن کو دیکھ کر مسکرائے, اندر سے جبر کر کے کہیں خدا کی خاطر ہنسوں گا, خدا کی خاطر مسکراؤں گا, نہ اس کو دکھانے کی خاطر کی ریاکاری ہو جائے یا منافقت ہو جائے, خدا کی خاطر جبر کر کے کریں. کیا ہوگا اس سے, شاید وہ اندر کا بت ٹوٹ جائے, شاید اندر کا بت ٹوٹے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے سب سے بڑی مشکل غیبت کے زمانے میں انسانوں کا غافل ہونا, اور غافل ہونے کے پیچھے جو مشکل ہے وہ یہی ہے, خود غرضی. ہر ایک اپنے اپنی ذات کے جال میں تن گیا ہے. آپ نے ریشم کی کیڑے کی داستان پتہ نہیں دیکھی, سنی یا نہیں سنی, اس طرح بتاتے ہیں, کہتے ہیں ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے یہ اپنے اوپر وہ بن رہا ہوتا ہے, وہ دھاگا جس سے بعد میں ریشم بنتا ہے, یہ اپنے اوپر بنتا ہے, یہ اپنے اوپر بنتا رہتا ہے. ایک موقع پر یہ اتنا بن لیتا ہے کہ اس کے اپنے سانس لینے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے, یہ مر جاتا ہے. خود غرض انسان اس طرح اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے, اپنے گرد خود غرضی کا شیل بنا دیتا ہے, اور یہ شیل اس کو اتنا گھسیٹ لیتا ہے اپنے اندر کہ یہ آدمی مر جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری انسانیت مر چکی ہے, اب کچھ نہیں بچا ہے. بدقسمتی سے ویسٹرن کلچر میں یہ صلاحیت غیر معمولی زیادہ ہے, انسانوں کو خود غرض بنانے کی صلاحیت, اس میں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے. کیوں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے؟ چونکہ اس کے پاس دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوئی لنک نہیں ہے. آپ کہیں گے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس خدا ہے, اوپر خدا ہے جو ہمیں سب کو جوڑ رہا ہے. جس کے پاس اوپر خدا نہیں ہے اس کے پاس نیچے رابطے کے لیے کچھ نہیں, صرف خود غرضی ہے. اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کبھی بس میں, ٹرین میں, ٹرام میں سفر کریں تو آپ 50-60 آدمیوں کے ساتھ ہیں لیکن کسی کے ساتھ بھی ہیں آپ, یہ کیوں ہوا؟ کیا پہلے بھی ایسے ہی تھا؟ پہلے 50 لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے لیکن 50 نہیں ہوتے تھے, ایک ہوتے تھے. اب 50 آدمی ٹرین میں ہوتے ہیں, فزیکلی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن دو بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے, یہ کیا ہو گیا؟ یہ خود غرضی, کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں. یہ غیبت کے اسباب میں, غیبت کے جاری رہنے کے اسباب میں آن ٹاپ ہے. اس کے ہوتے ہوئے غیبت ختم نہیں ہوگی. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خود غرضی کے جال میں پھنسے رہیں اور کچھ اور لوگ اس جال کو توڑ دیں, ان کی وجہ سے ظہور ہو جائے, پھر انعام بھی انہیں کو ملے گا, ادھر نہیں ملے گا, ادھر انعام کچھ نہیں ملے گا. خطرناک معاملہ یہی ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم کمر پھیٹ کر چلے گئے تو خدا نے بتایا تمہاری جگہ کسی اور کو لائے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, وہ اچھے لوگ ہوں گے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. تو عزیزان محترم, لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں, تحرکات بہت زیادہ ہیں, کامیابیوں کا دور بھی ہے. ایک دور وہ دور تھا جب آپ محنت دیکھتے تھے نتیجہ نہیں دیکھتے تھے. یہ نہیں سمجھے گا گزشتہ علماء نے محنتیں نہیں کی ہیں, بہت محنتیں کی ہیں, عظیم الشان محنتیں کی ہیں, لیکن نتائج ان کو بھی پتا تھا اس نسل میں نہیں ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں پرہیزگار ہیں اس دور میں پرہیزگار نہیں تھے, نہیں, بڑھ پائے کے پرہیزگار تھے. مثلا اس دور میں آغا بہجت میں پیچھے کوئی نہیں تھا, نہیں, بہت عجیب لوگ تھے, ایک سے ایک شاندار لوگ موجود تھے. 1984 میں جب میں طالب علم بنا تو ایک چھوٹے سے دیہات میں, گاؤں میں ہمیں ابتدائی تعلیم حاصل کرنی تھی, اس جگہ کا نام خونسار تھا. وہاں خونسار میں ایک عالم تھے, مرجع تقلید تھے, اس علاقے میں ان کی بہت تقلید ہوتی تھی, آیت اللہ خونساری. آیت اللہ خونساری کا کمال یہ تھا, کمال کا ایک اظہار یہ تھا کہ ایک موقع پر ان کو ایک آپریشن کروانا پڑا. یہ میں بتا رہا ہوں جو میں جانتا ہوں, جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ اس طرح کے ہیں یہ لوگ. آیت اللہ خونساری کو آپریشن کروانا پڑا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم آپ کو بے ہوش کریں گے. فرمایا کتنی دیر بے ہوش رہوں گا؟ کہا 2 گھنٹے کے قریب آپ بے ہوش رہیں گے. اس طرح کی کوئی ٹائم پیریڈ بتایا گیا؟ فرمایا کہ اگر میں جاگنا چاہوں تو جاگ سکتا ہوں. کہنے کہ نہیں, اگر بے ہوش کر دیا پھر آپ نہیں جاگ سکتے. کہا اگر کوئی مجھے جگانا چاہے تو جگا دے گا؟ کہنے کہ نہیں, ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے 2 گھنٹے سے پہلے نہیں جاگیں گے. مثلاً 2 گھنٹے مجھے ٹائم صحیح نہیں آتا. کہنے کہ پھر مجھے بے ہوش نہیں ہونا. کہ پھر مجھے بے ہوش نہیں ہونا. کہا بھائی آپ کا آپریشن ہونا ہے, آپریشن ہونا ہے تو یہ سب کٹے گا اور ہم نے معدے تک پہنچنا ہے اور یہ زندہ زندہ کا نہیں ہو سکتا. کہنے کہ لیکن میں بے ہوش نہیں ہو سکتا. کہا کیوں, آپ سوتے بھی تو ہیں؟ کہنے کہ نہیں, سوتے میں کوئی جگا سکتا ہے. کہ آپ کو جاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کہ میں مرجع تقلید ہوں, اگر کسی میرے مخلد کو کوئی سوال پیش آیا تو وہ کس سے جا کے پوچھے گا, اور اگر تم نے مجھے 2 گھنٹے کے لیے سلا دیا تو امام کی نیابت میں جو میں نے ذمہ داری لی اس کا کون سا جواب دے گا؟ میں نہیں سو سکتا. کہا پھر ہم کیا کریں, آپریشن نہ کریں؟ کہنے کہ نہیں آپریشن کرو, اس کا میں علاج کروں گا. کہنے کہ آغا صاحب ہم زندے کے اوپر چھری نہیں چلا سکتے. کہا آپ کو چلانا پڑے گی. سارے وقت سورہ یاسین پڑھتے رہے, پورا السر کا آپریشن ہو گیا جاگتے جاگتے. یہ لوگ تھے, ابھی بھی ہیں, پہلے بھی رہے, لیکن یہ دور بہت خوبصورت دور ہے کہ اس دور میں کامیابیاں مل رہی ہیں, کامیابیاں مل رہی ہیں, ہر طرف کامیابیاں نظر آ رہی ہیں, صرف ایک مشکل کے ساتھ, ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہمارا کردار کب ہوگا؟ جب ہم اپنے شیل سے باہر نکلیں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے, تب ہمارا کردار بن جائے گا. اس وقت خدا تعالیٰ ہمیں ذمہ داری بھی دے گا. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان اندر سے ضعیف ہوتا ہے. خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان ضعیف خلق ہوا ہے, تو ہر انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ اللہ کے سامنے اپنی بڑی ہمت کا اظہار کر دیتے ہیں, اے خدا یا ہم تیری راہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہیں, ہمت دکھاتے ہیں, پھر خدا نے اتار ان کو ایک کام دیتا ہے. اگر اس کام کے اوپر یہ کہیں خدا یا یہ تو نے کس مشکل میں ڈال دیا, میں تو پریشان ہو گیا, تو وہ کام واپس لے لیا جاتا ہے, پھر آئندہ کوئی کام نہیں دیا جاتا. اگر وہ کہے خدا جو تو نے کام دیا نا, میں تو تیرا بندہ ہوں, تو نے کم دیا اور دے, میں اور کروں گا, پھر خدا اور کام دیتا. ہمارے دوست کہتے تھے کہ دیکھو ہمت بڑی دکھاؤ, ہمت بڑی دکھاؤ. نصر اللہ نے ہمت دکھائی کہ خدا یا میں تیرے لیے حزب اللہ بناؤں گا, خدا نے حزب اللہ دے دی. ہمت دکھاؤ, بڑے کام کی ہمت دکھاؤ, خدا بڑا کام دے گا. چھوٹے چھوٹے کاموں کی ہمت دکھاؤ گے اسی میں مر جاؤ گے, کچھ نہیں ملے گا. اور اگر ہمت دکھائی نہیں, جیسے ہی کوئی مشکل پڑی, جیسے ہی کوئی ذمہ داری, مثلا کسی سے کہا بھائی آپ یہ کام کر لینا, وہ کہتا ہے مجھے تو یہ کرنا ہے, مجھے تو یہ کرنا ہے, مجھے تو وہ کرنا ہے, اس کا مطلب ہے خدا کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس سے کوئی کام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو اس کو مشغول رہنا, جو کرتا کرتا رہا. کیا اللہ کا دین محتاج ہے میرے اور آپ کا؟ ایزان محترم یہ ذمہ داری ہے. غیبت کے زمانے میں پہلی ذمہ داری اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کی ہمت دکھائے کہ خدایا ہم تیرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے وقت سے, اپنے پیسے سے, اپنی جان سے, اپنی عزت سے, اپنے صلاحیتوں سے, ہم تیرے دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم سے خدمت لے. جب آپ یہ دکھائیں گے اس وقت غیبت کے زمانے میں ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی ہوں گی, آپ کو بھی ذمہ داری مل جائے گی کوئی نہ کوئی. اور اگر آپ ہمت نہیں دکھائیں گے, میں اور آپ ہمت نہیں دکھائیں گے, تو پھر ہم سے کہا جائے گا جاؤ تو اپنی زندگی میں مشغول رہو, کماؤ کھاؤ میں ہو مر جاؤ. یہ تو ہو ہی جائے گا, اتنا تو ہو ہی جائے گا. لیکن سب ہم سب کے سامنے یہ تو ہے مسئلہ, ایک اور مسئلہ بھی ہے. مسئلہ کیا یہ, آسانی کیا یہ, ذمہ داری کیا یہ, مجھے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھ بھی نہیں سکتے, خاموش نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ ہمارے سامنے سید الشہداء کی قربانی ہے, خاموش کیسے بیٹھے؟ جس کے سامنے سید الشہداء نہیں ہے وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے, بیٹھ جائے اپنے گھر کے اندر, کچھ نہ کرے بیٹھا رہے. لیکن جس کے سامنے سید الشہداء ہے, ان کی عظیم الشان قربانی ہے, وہ کہیں بیٹھ سکتا ہے؟ جیسے ہی چند دن آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے گا, اچانک اس کو یاد آئے گا میرے مولا پیاسے تھے کربلا کے میدان میں, وہ کیوں غریب الوطن ہوئے, میں کیوں اپنے گھر کے اندر ہوں. جیسے ہی سید الشہداء کا چاہنے والا چند دن آرام سے گزارتا ہے, اچانک اس کو یاد آتا ہے میرے 11 سردار مصیبتوں میں زندگی گزارتے تھے, میری زندگی مصیبت کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کیوں مصیبتیں اٹھائی تھیں؟ آیا ان کا حق نہیں تھا کہ زندگی سکون سے گزار دیتے؟ یعنی اگر میں اور آپ حق کی بات کریں تو اپنے آپ سے ذرا سا پوچھے گا، آیا سیدہ کا کوئی حق نہیں تھا؟ آیا یہ سیدہ کا حق تھا ایسا ہونا تھا؟ وہ جو ایک شاعر کہتا ہے کہ جن کی خاطر سے بنائی گئی دنیا ساری، اہل دنیا سے وہی ڈر نہیں دیکھا جاتا. انسان کبھی حساب لے اور مدینے والوں سے کہے، اے مدینے والوں، کبھی تمہارے ساتھ ہوا تم سیدہ کے در پہ مانگنے آئے تمہیں کچھ نہ ملا؟ کبھی سیدہ کے در سے خالی ہاتھ گئے تھے تم لوگ؟ جب تمہیں ہمیشہ سیدہ کے در سے کچھ نہ کچھ ملا تھا تو تم نے جلانے کی جرات کیوں کی؟ اس کو اسے جلایا کیوں تم لوگوں نے؟ کوئی ہر امام کے بارے میں یہی سوال کر سکتا ہے کہ اے دنیا یہ بتاؤ تمہیں اس امام نے کچھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کوئی حور کے لشکر سے پوچھے کہ اے بغیر تو یہ بتاؤ جب تم پیاسے تھے تو حسین نے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ تو تمہیں شرم نہیں آئی کہ سید الشہداء کے بچے اللہ تعالیٰ شیخ رہے تھے، تم نے پانی کیوں نہیں دیا ان کو؟ دنیا مدیون ہے، دنیا مقروض ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے، اور ہم اور آپ کے سامنے بھی یہی سوال ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر سیدہ نے میدان محشر میں پوچھ لیا کہ میں نے تو اپنے ایک ہی بچے کی قربانی دی، تم نے کیا کیا؟ آپ کیا جواب دیں سیدہ کے سامنے؟ اور جب میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں اور سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو بس ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں کہ سید الشہداء جسم قربان نہیں کرتے، سید الشہداء عشق قربان کرتے ہیں. انہوں نے علی اکبر کو قربان نہیں کیا، علی اکبر کا عشق قربان کیا ہے. لہذا جب سید علی اکبر روانہ ہونے لگے تو پیچھے پیچھے تشریف لائے، علی اکبر نے کہا، بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا. فرمایا، بیٹا میں چاہتا ہوں تو مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے، پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھ لے، میں تیرے چہرے کو اپنی آنکھوں میں رکھنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا یہ محبت تھی. لہذا جب علی اکبر زمین پر گرے اور انہوں نے کہا، بابا آپ کو میرا سلام، تو سید الشہداء نے کہا، بیٹا آواز دیتا رہو، تیرے باپ کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا، اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بس آواز دے دو. ایک موقع آیا، سید الشہداء علی اکبر کی لاش پر پہنچ گئے. اب لاش اٹھانے کا وقت آیا، بی بی زینب نے دیکھا میرا بھیا اکیلا رہ گیا. ایک جملہ فرمایا، فرمایا لاش ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی. پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کا ہم سے قبول کر. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے ذکر حسین سے نوازا سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید الشہداء کی چاند والی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ بیمار ہیں جن کے نام بھی اعلان ہوئے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد شفا عاجل کامل نصیب فرما. جو ہمارے مرحومین ہیں جن کے اعمال سے تو واقف ہے، پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تمام آرزوئیں دعائیں تیری حجت کے لیے، تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و رافع امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود.